الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا صدق اللہ العظیم. اور دے ڈالو یتیموں کو ان کا مال اور بدل نہ لو برے مال کو اچھے مال سے اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ یہ بڑا وبال ہے اور اگر ڈرو کہ انصاف نہ کر سکو گے یہ تین لڑکیوں کے حق میں تو نکاح کر لو جو عورتیں تم کو پسند آویں دو دو تین تین چار چار پھر اگر ڈرو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کرو یا باندھی جو اپنا مال ہے اس میں امید ہے کہ ایک طرف نہ جھک پڑو گے اور دے ڈالو عورتوں کو مہر ان کے خوشی سے پھر اگر وہ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تم کو اپنی خوشی سے تو اس کو کھاؤ رچتا پچتا. بزرگان محترم، سورہ نساء کی دوسری آیت سے تلاوت ہوئی ہے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو نبھانے کے تعلق سے تاکید فرمائی کہ جو رشتہ ناتا ہے اس کو جوڑا کرو، صلہ رحمی کرو، قطع رحمی سے، رشتہ توڑنے سے اپنے آپ کو دور رکھو. اب رشتے کیسے ہیں اور رشتوں کو کس طرح سے جوڑے رکھا جائے، کیا کیا رشتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلے یتیموں کی بات بیان کر رہے ہیں. عموماً جو یتیم بچے کسی کی پرورش میں ہوتے ہیں تو وہ رشتہ دار ہوتے ہیں اور وہ کمزور ہوتے ہیں. کمزور اس لیے ہوتے ہیں کہ جو ان کی طرف سے ان کے والدین ہوا کرتے تھے اب وہ دنیا میں نہیں ہوتے ہیں، تو ان کی طرف سے کوئی مطالبہ کرنے والا، کوئی حق مانگنے والا نہیں ہوتا. اب وہ جس کی پرورش میں آ جائیں تو جو پرورش کر رہا ہوتا ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یتیموں کے ساتھ کیسا رویہ اپنائے، کس طرح کا سلوک اور کیسا برتاؤ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں تین حکم بیان فرماتے ہیں، وآتوا الیتاما اموالہم، اور یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ جب یتیم بالغ ہو جائے تو اب ان کا مال اپنے پاس روکے نہ رکھو، بالغ ہونے تک جو پرورش کرنے والا ہے اس کو اپنے پاس روکے رکھنے کی اجازت قرآن خود دے رہا ہے، شریعت دے رہی ہے، اس لیے کہ بلوغ سے پہلے ان کو صلاحیت نہیں ہوتی، پوری پہچان نہیں ہوتی، تو ہو سکتا ہے مال ان کے ہاتھ پہنچنے سے وہ مال کو ضائع کر دیں۔ لہذا جو پرورش کرنے والے ہیں وہ یتیموں کا مال اپنے پاس رکھیں، جب وہ بالغ ہو جائیں تو اب ان کا مال ان کو واپس کر دیں، اور مال واپس کرنے میں چونو چرا ٹال مٹول نہ کریں، کوئی حیلہ بہانہ نہ کریں۔ ہاں، بالغ ہونے کے باوجود ان کے اندر شعور نہیں ہے اور ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ دوسرا حکم دیتے ہیں کہ اس وقت تک مال اپنے پاس رکھو جب تک ان کے اندر شعور نہ پیدا ہو جائے، ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے۔ تو پہلا حکم ہے وآتوا الیتاما اموالہم، اور یتیموں کو ان کا مال دے دیا کرو جب وہ بالغ ہو جائیں۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھیں کہ یتیم کس کو کہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں یتیم کہتے ہیں وہ نابالغ بچہ یا بچی جس کا باپ فوت ہو جائے۔ باپ فوت ہو جائے تو بالغ ہونے تک وہ یتیم لڑکا اور یتیم لڑکی کہلاتے ہیں۔ ماں کا فوت ہونا اور ماں کا زندہ رہنا اس میں کوئی دخل نہیں، باپ فوت ہو جائے اور پھر بالغ ہونے تک ہی یتیم کہیں گے، جیسے ہی وہ بالغ ہوں گے اب یتیمی کا حکم نہیں لگے گا۔ تو پہلا حکم یہ ہے کہ ان کو ان کا مال دے دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور برے مال کو اچھے مال سے نہ بدلو، یعنی اپنا برا مال یتیم کے مال میں رکھ دیا اور یتیم کا اچھا مال اپنے پاس رکھ لیا۔ کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے عربوں میں جانور ہوا کرتے تھے، قرآن تو عربوں ہی سے مخاطب ہے، تو ان کے پاس بہترین جانور ہوتے تھے، تو اپنا کوئی خراب جانور یتیموں کے مال میں رکھ کر وہاں کوئی اچھا جانور ہو تو اس کو اپنے مال میں رکھ لیا کرے، یا ایسا کرے کہ اپنے کھیت سے جو خراب غلہ ہے، گیہوں وغیرہ، وہ یتیموں کے مال میں رکھ دے، اور یتیموں کے پاس جو اچھا مال ہے، گیہوں وغیرہ، اس کو وہاں سے لے لے۔ تو جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں اچھے برے کی، وہ سب یہاں مراد ہیں کہ یتیموں کے مال میں برا مال رکھ کر وہاں سے اچھا مال لے لے۔ تو اللہ تعالیٰ دوسرا حکم ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور برے مال کو اچھے مال سے بدل نہ ڈالو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، تیسرا حکم ہے، اور تم ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ نہ کھا جاؤ۔ ایک تو حکم یہ ہے کہ اگر یتیم کے پاس مال ہو، یتیم کے پاس مال ہونے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، کسی نے ہدیہ کیا، ہبہ کیا، یا میراث اور ترکہ سے یتیم کو مال ملا ہوا ہے، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ جو پرورش کرنے والا ہے وہ یتیم کی پرورش یتیم کے مال ہی سے کرے، یتیم کے مال سے اس کی پرورش کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے یتیم کا مال الگ رکھے اور اس کے مال سے اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے، اور اگر ایسا مشکل ہے کہ ہر وقت یتیم کا کھانا الگ بنائے اور اپنا کھانا الگ بنائے، تو قرآن یہ بھی اجازت دے رہا ہے کہ اپنے مال کے ساتھ ان کا مال ملا لو اور ایک ساتھ کھانا بناؤ پکاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب ان کے مال کے ساتھ اپنا مال یا اپنے مال کے ساتھ ان کا مال ملاتے ہو تو جتنی ان کی خوراک ہے اس سے زیادہ لینے کی اجازت نہیں۔ مثلا آٹا ہے، اس سے روٹیاں پکانی ہیں، تو یتیم کے مال سے زیادہ آٹا لے لیا جائے اور اپنے کھانے میں اپنی روٹی جب بن رہی ہوتی ہے تو اس میں اپنا آٹا کم ہو جائے اور یتیم کا زیادہ ہو جائے، اس طریقے سے یتیم کا مال تمہارے پیٹ میں جائے گا اور یتیم کا مال تم کھانے والے ہو جاؤ گے۔ اور اللہ نے آگے اسی رکوع میں کہا ہے، جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ آگ کھاتے ہیں، اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ باقی جو لوگ یتیموں کی پرورش کرتے ہیں، بڑی فضیلت ان کی سنائی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، انا وکافل الیتیم کہاتینی، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے، یعنی وہ میرے ساتھ ساتھ رہے گا۔ آپ نے انگلیوں کے اشارے سے یتیم کی پرورش کرنے والے کی فضیلت سنائی، اور یہ بھی فرمایا کہ سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ تو بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے سنائی ہے، اور یتیم کی پرورش کیسے ہوگی اس کا حکم بھی قرآن بیان کر رہا ہے، اور تم نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مال کے ساتھ، کہ عموماً الگ الگ مال ہو تو اس میں سے لینا مشکل ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہے کہ ایک ساتھ دونوں کا مال ملا کر کھانا پکا رہے ہیں تو زیادہ لینے کی اجازت نہیں، بس یتیم کی جتنی خوراک ہے اتنا ہی مال لے سکتے ہیں۔ انہو کا نحوبن کبیرہ، یقیناً یہ بڑا وبال اور بہت بڑا گناہ ہے کہ یتیم کا مال زیادہ لیا جائے اور اپنا مال کم رکھا جائے، اور اس طریقے سے یتیم کا مال اڑا دیا جائے اور ختم کر دیا جائے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اور اگر تم خوف کرو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہیں کر سکو گے تو تم نکاح کرو جو عورتیں تمہیں پسند ہیں، دو دو، تین تین، چار چار۔ عربوں میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ یتیم لڑکیاں پرورش میں ہوتی، اور کبھی یتیم لڑکیوں کے پاس مال بہت ہوتا، جو یتیم کی پرورش کرنے والا ہوتا لڑکی سے اسے کوئی رغبت نہ ہوتی، جب نکاح کا وقت ہوتا تو صرف اس کے مال کی خاطر اس سے نکاح کر لیتا تاکہ یتیم کا یہ مال گھر سے باہر اور اپنے ہاتھ سے باہر نہ چلا جائے، اپنے ہی پاس وہ اس کا مال رہے. اللہ صاف فرما رہے ہیں اگر یتیم کے معاملے میں ناانصافی کا خوف ہو تو پھر تم یتیم لڑکیوں سے نکاح نہ کرو. تم باہر جو عورتیں تمہیں پسند ہیں ان سے شرعی اعتبار سے نکاح کرو، لیکن اس لیے یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنا کہ ان کا مال ہمارے ہاتھ سے نہ چلا جائے، باقی ان کا حق ادا نہ کرنا، یہ بہت بڑا ظلم اور بڑی ناانصافی ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تم ڈرو خوف کرو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے حق میں، تو تم نکاح کرو جو تمہیں پسند ہیں. ایک انصاف نہ کرنے کی صورت کہ مہر نہ دیا جائے یا مہر کم دیا جائے یا مہر دے رہا ہے لیکن مجبوراً دے رہا ہے، یا مہر تو دے رہا ہے لیکن جو آگے حقوق ہیں، ایک بیوی کو شوہر سے جو حقوق ملتے ہیں وہ حقوق نہیں دے رہا ہے، اس میں حق تلفی کر رہا ہے، یا اپنے نکاح میں تو رکھا ہوا ہے لیکن یتیم ہونے کی وجہ سے کوئی رغبت نہیں ہے، صرف نکاح کر کے رکھا ہے مگر اس کو معلق اور لٹکا کے رکھا ہے کہ نہ اس کا حق ادا کر رہا ہے نہ اسے اپنے قبضے سے باہر جانے دے رہا ہے، یہ ساری صورتیں یہاں مراد ہیں. اور اللہ صاف فرما رہے ہیں اور اگر تم کو ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے حق میں، تو تم نکاح کرو جو عورتیں تمہیں پسند ہیں، مثنا و ثلاثہ و ربع. اللہ تعالی نے اجازت دی کہ دو تین اور چار تک نکاح کرنے کی، لیکن یہ جو اجازت اللہ نے دی ہے آگے شرط رکھ رہے ہیں کہ یہ اس وقت ہے جب تم انصاف کر سکو، اور اگر انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک سے زائد نکاح کی اجازت نہیں، اس کو بھی اللہ صاف کہہ رہے ہیں. اب دو باتیں یہاں ہیں، ایک تو نکاح کی اجازت ایک سے زائد شریعت دے رہی ہے تو چار نکاح تک کی اجازت دے رہی ہے کہ کسی مرد کے نکاح میں ایک وقت میں چار عورتیں ہو سکتی ہیں، ایک وقت میں. ہاں اگر کسی ایک کی وفات ہو گئی اور اس کی عدت گزر گئی تو کسی اور سے پھر نکاح کر سکتا ہے، یا کسی کو اس نے طلاق دی اور اس کی عدت گزر گئی پھر کسی اور سے نکاح کر سکتا ہے. ایک نکاح میں چار عورتوں تک رکھنے کی، یا یوں کہیے ایک وقت میں چار نکاح تک کرنے کی شریعت اجازت دے رہی ہے. چار سے زائد نکاح کی اجازت کسی امتی کو جائز نہیں اور شریعت نے اجازت نہیں دی. ہاں ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چار سے زائد ایک وقت میں اللہ نے نو نکاح تک کی اجازت دی. ویسے آپ کے نکاح میں گیارہ بیویاں رہی ہیں، لیکن گیارہ بیویاں ایک ساتھ نہیں رہیں، بلکہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو پھر حضرت سودا سے آپ نے نکاح فرمایا، پھر حضرت عائشہ سے فرمایا، پھر حضرت حفصہ سے فرمایا، پھر زینب بنت خزیمہ سے کیا، پھر آگے چل کر اخیر عمر میں کہ گویا تین چار سال باقی تھے تو بقیہ نکاح آپ کیے. آپ کو اللہ نے ایک وقت میں نو نکاح تک کرنے کی اجازت دی، اور نو نکاح سے زائد آپ کو بھی اللہ نے اجازت نہیں دی،
اللہ نے کہا خالصت لک من دون المومنین، یہ اجازت خالص آپ کے لیے ہے، مسلمانوں کو بس چار نکاح تک کرنے کی اجازت ہے. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سے زائد جو 9 یا 11 نکاح کیے ہیں، آپ کو یہ جو اجازت ملی کیوں ملی، اس پر رمضان میں تفصیل سے بات ہو چکی ہے اور یہ ہمارا یہاں موضوع بھی نہیں ہے. ہاں یہ بات تو موضوع ہے کہ ایک مسلمان کو 4 نکاح تک کرنے کی شریعت اجازت کیوں دے رہی ہے، تو اس کی کئی صورتیں ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ عورتیں حالات سے گزرتی ہیں، حیض، حمل، نفاس اور دودھ پلانے کی مدت، اور اس کے علاوہ بھی کئی ایسی حالتیں آتی ہیں کہ ان حالتوں میں عورت مرد کے قابل نہیں رہتی، عورت کے اوپر ایسی حالتیں آتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. اور دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ عورت میں کمزوری جلدی آتی ہے، مرد میں تاخیر سے آتی ہے، اس لیے اللہ نے مرد کو 1 سے زائد نکاح کی اجازت دی. تیسری وجہ یہ ہے کہ بعض علاقوں میں لڑکیوں کی پیدائش کی تعداد لڑکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی 4 گنا زیادہ لڑکیوں کی تعداد ہو جاتی ہے بعض علاقوں میں. اگر 1 سے زائد نکاح کی اجازت نہیں دی جائے گی تو پھر ان لڑکیوں پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جنگوں میں اکثر مرد مارے جاتے ہیں تو عورتیں تنہا رہ جاتی ہیں، ان کی عدت گزرنے کے بعد ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اس لیے بھی اللہ نے 1 سے زائد نکاح کرنے کی اجازت دی. اور بھی بہت سی وجہیں ہیں، ان وجہوں کی وجہ سے شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے، لیکن یہ پوری اجازت انصاف کے ساتھ ہے کہ انصاف کر سکو گے تو پھر یہ اجازت ہے، انصاف نہیں کر سکو گے تو اجازت نہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا انصاف کیا، جبکہ رات گزارنے کے تعلق سے اللہ نے اللہ کے نبی پر باری واجب نہیں کی تھی کہ باری باری ایک یہاں ایک رات، یہاں ایک رات، وہاں ایک رات، وہاں باری مقرر کرنا اللہ نے اللہ کے نبی کے ذمے واجب نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی نے ایسی باری مقرر کی کہ اس میں بال برابر فرق آنے نہیں دیا. حتیٰ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، غالباً وہ دن حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی باری کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، اور ایک ہفتہ یا یوں کہیے کہ 10-12 دن آپ کی بیماری کے رہے ہیں، تو بیماری کے ایام آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر گزارنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے صراحتاً نہیں کہا، اگرچہ آپ کے ذمے اللہ نے باری مقرر نہیں کی. 22ویں پارے میں آئے تھے ترجی من تشاء منہن و تووی الیک من تشاء، آپ ان میں سے جس کو چاہے اختیار کر سکتے ہیں، جس کو چاہے مؤخر کر سکتے ہیں، باری مقرر نہیں کی. لیکن اللہ کے نبی بار بار پوچھ رہے تھے آج کس کی باری ہے، آج کس کی باری ہے. بار بار پوچھنے پر ازواج مطہرہ سمجھ گئیں کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر اپنی بیماری کے ایام گزارنا چاہتے ہیں، تو تمام ازواج نے بخوشی اجازت دی کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر اپنی جو بیماری کے ایام ہیں وہ گزارا کریں. تو یہ الگ موضوع ہے. اب اللہ کے نبی علیہ الصلات والسلام نے یہاں تک رعایت کی کہ باری تو مقرر کر ڈالی لیکن اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم ھذا قسمی فیما املک ولا تؤاخذنی فیما تملک ولا املک، اے اللہ یہ میری باری مقرر ہوئی ہے اور یہ وہ چیز ہے جو میرے قبضے میں ہے، اور اس بات پر میرا مؤاخذہ نہ فرما جو میرے قبضے میں نہیں ہے. یعنی اگر کسی بیوی کی محبت از خود دل میں زیادہ ہوتی ہے بشرطے کہ کوئی ناانصافی وہ نہ کرے، تو صرف محبت زیادہ ہوتی ہے تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ اگر خود بخود محبت ہو جائے میں اس کا مالک نہیں ہوں، یہ چیز میرے قبضے میں نہیں ہے، اس پر میرا مؤاخذہ نہ فرما. آپ نے یہ دعا فرمائی تو اب اللہ کے نبی علیہ الصلات والسلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو عدل قائم کیا، جو انصاف رکھا، ایسی بے نظیر عدل و انصاف پوری دنیا میں کہیں بھی مل نہیں سکتا ہے. اب امت کے تعلق سے بھی یہی حکم ہے کہ امت برابر انصاف کا معاملہ کیا کرے، اگر ناانصافی ہو رہی ہو کتنی بڑی سزا سنائی گئی. ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس شخص کی ایک سے زائد بیویاں ہوں اور جو کسی ایک کی طرف مائل ہو جائے، دوسری کو چھوڑ دے کسی ایک کی طرف مائل ہو جائے، وہ قیامت کے دن یوں میرے پاس، یعنی وہ قیامت کے دن یوں اٹھے گا کہ اس کا ایک پہلو نیچے گرا ہوا ہوگا، یوں سمجھیے ایک پہلو پر فالج پڑا ہوا ہوگا اور ایک پہلو اٹھا ہوا ہوگا. اور علماء لکھتے ہیں اللہ تعالی سزا ویسی ہی دیتے ہیں آخرت میں جو گناہوں کے برابر ہوتی ہے. اب وہ دنیا میں ایک کی طرف مائل ہو گیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے سزا ایسی دی کہ اس کا ایک پہلو گرا دیا، کہ اس کا ایک پہلو جو گرا ہوا اسی کو دیکھ کر لوگ سمجھ لیں گے کہ اس نے کون سا گناہ کیا اور الْعِيَاذُ بِاللَّهِ کون سی غلطی کی. تو فرما رہے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تم ڈرو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے حق میں، تو تم نکاح کرو جو عورتیں تمہیں پسند ہیں، دو دو اور تین تین اور چار چار، یعنی چار آخری حد ہے، اس سے زائد کی اجازت نہیں، ہاں چار سے کم کی اجازت ہے. اور آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پس اگر تم ڈرو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، کسی بھی طرح کی ناانصافی ہوگی، تو ایک ہی نکاح کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا جو باندیاں تمہارے قبضے میں ہیں ان باندیوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. اب باندیوں کے تعلق سے جو واقعی آدمی باندیوں کا مالک ہوتا تھا، شریعت مطہرہ نے اس کو اجازت دی تھی کہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک باندی یا کئی باندیاں رکھے یا صرف باندیاں رکھے، تو دونوں صورتیں درست تھیں. اور باندیوں کے تعلق سے کوئی برابری شریعت نے قائم نہیں رکھی ہے، ناانصافی وہاں بھی ناجائز ہے لیکن برابری اللہ نے وہاں نہیں رکھی. تو فرمایا پس اگر تم ڈرو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، تو ایک ہی نکاح کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا جو تمہاری باندیاں تمہارا مال ہیں ان سے تعلق رکھو. اب یہ زمانہ باندیوں کا نہیں ہے، یہ بہت پہلے باندیوں کا زمانہ رہا ہے، تب کی یہ بات ہے. ہو سکتا ہے کبھی اسلامی طریقے سے جہاد ہو پھر باندیوں کا کوئی مسئلہ پیش آئے، اس لیے تمام کتابوں میں غلام اور باندیوں کے مسائل پورے طور پر آج بھی لکھے ہوئے ہیں. ذالک ادنا اللہ تعولو، اس میں زیادہ امید ہے کہ تم ایک طرف جھک نہ جاؤ گے. یعنی اگر صرف ایک سے نکاح کرتے ہو یا ایک کے ساتھ باندیوں کو رکھتے ہو، اب ناانصافی کی कोई तुमसे ना उम्मीद नहीं है, ना इंसाफी तुम नहीं करोगे। ज़ालिका दना अल्लाह तऊलु, इसमें ज्यादा उम्मीद है कि तुम ना इंसाफी नहीं करोगे और एक की तरफ नहीं झुकोगे। वो आतुन निसा सदुकातिहिन्न निहला। आगे अल्लाह ताला महर के ताल्लुक से हुक्म बयान फरमाते हैं और फरमाते हैं दो बातें। एक तो औरतों को उनका महर खुश दिली से दिया करो। सदुकात, सदुकतुन की जमा है, निहला का माना है खुश दिली से देना, कि महर जो तुम देना चाहते हो उसको बोझ ना समझो और तुम औरतों को उनका महर पूरी खुश दिली से दिया करो। फइन तिबन लकुम अन शैइम मिन्हु नफ्सन, बस अगर वो बखुशी महर में से कुछ छोड़ दें, यानी महर कोई ज्यादा मिकदार है, औरतें कुछ हिस्सा माफ कर दे रही हैं या सारा महर ही माफ कर रही हैं और पूरी खुश दिली से कर रही हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला कहते हैं अब ये पाकीजा माल है, उसको खा सकते हो पूरी खुश दिली के साथ, ये अब अच्छा माल है। लेकिन फइन तिबना लकुम, कैद रख दी कि वो बखुशी महर तुम्हें दे दें, और अल्लाह ताला जो अंदाज फरमा रहे हैं, इख्तियार कर रहे हैं, उससे ये बात साफ बाहर आती है, वाज़े होती है कि औरत पूरा महर माफ ना करे, बल्कि अन शैइम मिन्हु, महर में से कुछ हिस्सा माफ कर दिया करे। पूरा महर माफ करती है तो वो भी उसका इख्तियार है, उसके इख्तियार में अल्लाह ने ये बात दी है, लेकिन अल्लाह ये भी फरमा रहे हैं कि औरत कुछ अपना महर वसूल करे, ये उसका हक है जो शरीयत मुताहरा ने उसे दिया है। फइन तिबना लकुम अन शैइम मिन्हु नफ्सन, बस अगर वो बखुशी कुछ महर को छोड़ दें अपने पूरे दिली खुशी के साथ। यहां से ये मसला भी मालूम हुआ कि अगर उनकी खुश दिली शामिल हाल नहीं होगी तो फिर दबाव के जरिए महर माफ कराना जायज नहीं होगा और वो हराम होगा, कि उससे महर का कोई हिस्सा माफ नहीं हो सकता। अगर शर्मा हुजूरी में या वो किसी दबाव में आकर पूरा महर या महर का कुछ हिस्सा माफ करती है, फइन तिबना लकुम अन शैइ मिन्हु नफ्सन, फिर अगर वो उसमें से कुछ छोड़ दें तुमको अपनी पूरी खुशी से, फकुलूहु हनी अम्मरीआ, तो तुम उसको खाओ निहायत खुशगवार और निहायत खुश जायका। यानी अब वो जो माल है हलाल और पाकीजा और बहुत ही लजीज माल है, उसके अंदर किसी तरह की कोई खराबी नहीं है। इसी को हजरत ने तर्जमा किया, तो उसको खाओ रचता पचता, यानी निहायत खुशगवार माल है और खुश जायका माल है। तो महर के ताल्लुक से अल्लाह ने दो हुक्म दिए, फिर उससे पहले यतीमों के ताल्लुक से और निकाह के ताल्लुक से अल्लाह ने यहां अहकाम बयान किए।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اہل غزہ اور اہل فلسطین کی مدد و نصرت فرما، اے اللہ کھانے پینے کا اور راحت کا سامان उनके पास पहुंचना नसीब फरमा, जो थोड़ी बहुत खुशी मिली है उसमें खूब बरकत नसीब फरमा। अहले गज़ा और अहले फलस्तीन को दाइमी खुशी और मसर्रत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जितना उनका नुकसान हुआ है नेमुल बदल नसीब फरमा। अर्ज़ फलस्तीन की हिफाजत फरमा। यहूद का जो नाजायज़ कब्जा है उसे नाकाम फरमा, नाकाम फरमा।